بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے جنیوا میں ایران اور پانچ جماعت گروپ کے مذاکرات جو ختم ہو چکے ہیں. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دو تین دنوں سے عالمی ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں میں جو سب سے سر فہرست خبر تھی وہ ایران اور پانچ جماعت گروپ کے مذاکرات تھے جو جنیوا میں جمعرات کو شروع ہوئے تھے. جمعرات کو شروع ہونے والے یہ مذاکرات جمعے کو اس وقت ایک اہم موڑ اور ایک اہم رخ اختیار کر گئے جب اچانک امریکی وزیر خارجہ جان کیری جنیوا پہنچے، اور پھر دیکھتے دیکھتے فرانس، برطانیہ، جرمنی کے وزرائے خارجہ بھی جنیوا پہنچ گئے، اور سنیچر کو روس اور چین کے وزرائے خارجہ بھی پہنچے. جمعے کی رات تک ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ابتدائی متن کے سمجھوتے پر یا سمجھوتے کی ابتدائی متن پر دستخط ہو جائیں گے اور یہ مذاکرات کہیں نہ کہیں کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. لیکن اچانک سنیچر کو ایک نیا موڑ آیا مذاکرات کے دوران، جب فرانس کے وزیر خارجہ فیبیوس نے ایک عجیب و غریب بات سامنے رکھ دی، اور یہ کہ مذاکرات کے دوران اور سمجھوتے کے ابتدائی متن میں کم سے کم اسرائیل کی سیکورٹی کی ضمانت بھی فراہم کی جائے. دنیا جانتی ہے کہ ایران کا ایٹمی معاملہ ایک فنی معاملہ ہے، اور اسرائیل کی سیکورٹی کا تعلق نہ تو ایران سے ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک سے. بہرحال انہوں نے یہ بات کی، اور پھر مذاکرات جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 80% متون یا متن یا ڈرافٹ پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا اور بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھی تھی، وہیں پر آ کر رک گئے. لیکن اس کے باوجود ایران اور پانچ جماعت گروپ کے ممالک کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اہم اور نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، اور مزید بات چیت کے لیے 20 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرانس نے ایک بے تکی اور بے جا اور نامناسب بات سامنے کیوں رکھی؟ کیا یہ صرف فرانس کا اپنا موقف تھا، یا پانچ جماعت گروپ میں بعض دیگر ممالک و ممبران بھی فرانس کے پس پشت تھے، اور پس پشت اور پس پردہ فرانس کو وہ آگے بڑھا رہے تھے؟ اور بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوششوں میں اسرائیل اور بعض عرب حکومتیں بھی پیش پیش ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں فریق، یعنی ایران اور پانچ جماعت گروپ نے، دونوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. بہرحال جو سمجھوتا ہونے جا رہا تھا وہ رک گیا. کیوں رکا، اس کے علل و اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایران اور پانچ جمع ایک گروپ کے درمیان جنیوا میں ہونے والے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور فریقین نے 20 نومبر کو ایک بار پھر جنیوا میں مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. مذاکرات کے اختتام پر یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، اور فریقین 20 نومبر کو ایک بار پھر مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے. یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج محترمہ کیتھرین ایشٹن نے بھی مشترکہ پریس کانفرنس میں ایٹمی مذاکرات کو تعمیری قرار دیا اور کہا کہ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت حاصل ہو گئی ہے. کیتھرین ایشٹن نے، جو ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کے ساتھ مذاکرات کے اختتام پر پہلی بار مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی، کہا کہ اگرچہ پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب بھی نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ وہ مذاکرات کے نتیجے سے نا امید نہیں ہیں، کیونکہ مذاکرات انتہائی مثبت ماحول میں ہوئے ہیں اور فریقین کے نظریات ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پانچ جمع ایک گروپ کے رکن ملکوں کے درمیان نظریاتی اختلافات ضرور ہوں گے، لیکن ہم افہام و تفہیم کی پالیسی پر گامزن ہیں، اور امید ہے کہ 20 نومبر سے جنیوا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں کسی اتفاق رائے تک پہنچ جائیں گے. ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان حالیہ مذاکرات جمعرات کو شروع ہوئے تھے، اور جمعے کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے جنیوا پہنچ گئے. ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن کے درمیان جمعے کی شام مذاکرات ہوئے، جو 5 گھنٹے تک جاری رہے. 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے ان مذاکرات کے بعد اس امید کا اظہار کیا جانے لگا کہ فریقین کے درمیان کسی معاہدے کے متن پر اتفاق ہو سکتا ہے. اس خیال کو اس وقت اور بھی تقویت ملی جب برطانیہ، فرانس، جرمنی کے وزرائے خارجہ بھی جنیوا پہنچ گئے، اور کہا جانے لگا کہ روس اور چین کے وزرائے خارجہ بھی ہفتے کے روز کسی وقت جنیوا پہنچ جائیں گے. ہفتے کے روز چین کے نائب وزیر خارجہ اور پانچ دیگر ملکوں روس، امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ بھی جنیوا میں موجود تھے، لیکن کسی معاہدے تک پہنچنے کی امیدیں اس وقت دم توڑ گئیں جب فرانس کے وزیر خارجہ نے ایران کی مذاکراتی ٹیم سے اسرائیل کی سلامتی کی ضمانت طلب کی، جس کا ایران کے جوہری مذاکرات کے فنی معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فرانس کے وزیر خارجہ کے غیر منطقی موقف کے بعد واضح ہو گیا کہ ایران کے جوہری معاملے کے حل کے سلسلے میں یورپی ممالک کے درمیان کھلے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جنیوا مذاکرات نے ایک بات تو یہ ثابت کر دی ہے کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم نے پوری نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھایا اور طے شدہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے بات چیت کو نتیجہ خیز بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ دوسرے یہ کہ مذاکرات میں ناکامی کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ یورپی فریق ہے، جس کی مخصوص سوچ نے مذاکراتی عمل کو کامیابی تک جانے نہیں دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے شروع ہی سے واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے جوہری معاملے پر تنازع جاری رکھنے کا خواہاں نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مسلمہ حقوق سے بھی ہرگز چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ملک کے اندر یورینیم کی افزودگی سمیت عالمی قوانین کے دائرے میں ایرانی عوام کے تمام ایٹمی حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے اتوار کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پوری دانشمندی، تدبیر اور منطق کے ساتھ 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ تہران نے مذاکرات کے مقابل فریق سے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ دھونس و دھمکی، پابندی اور تفریق اور تحقیر سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ صدر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی طاقت کی دھمکیوں سے نہ تو مرعوب ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ مرعوب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر یورینیم کی افزودگی اور قوم کے دیگر مسلمہ ایٹمی حقوق ہماری ریڈ لائن ہیں اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کسی اتفاق رائے تک پہنچتے پہنچتے معاملہ رک گیا، وہ بھی فرانس کے وزیر خارجہ کے غیر منطقی مطالبے کی بنیاد پر۔ مگر کیا صرف یہ فرانس کا ہی مطالبہ ہے یا 5+1 گروپ مغرب میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بدنیتی اور بے اعتمادی پائی جاتی ہے اور نیک نیتی کا فقدان موجود ہے؟ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر پروفیسر جناب سعید صدرہ یان صاحب کو، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر صحافی محمد احمد قاسمی، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر پروفیسر محمد عارف۔ آغاز کرتے ہیں تہران میں موجود مہمان جناب پروفیسر سعید صدرہ یان صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم۔
سعید صدرہ یان صاحب، مجموعی طور پر مذاکرات کا عمل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کہ کتنی توقع اب آئندہ جو 20 نومبر کو مذاکرات ہونے والے ہیں اس سے کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با آمدن وزرای خارجه کشورها دو تا بحث وجود داشت، یکی این بودش که
دیکھیے 5+1 گروپ کے وزرائے خارجہ کے آنے کے بعد دو رائے کا اظہار کیا گیا۔ ایک یہ کہ یہ وزرائے خارجہ جو ہیں وہ ایران پر دباؤ کے لیے آئے ہیں، یا یہ کہ نہیں بلکہ یہ مذاکرات کے آگے بڑھنے کی علامت ہے اور کوئی سی توافق پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا انیشیٹو تھا جس نے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ظاہر ہے کہ ایران نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ وزارت خارجہ کی سطح تک وہ مذاکرات کو لے گیا، اور محترمہ خاتم ایسٹن نے وزرائے خارجہ کو بلایا، اور جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس کو تو انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے، ہمیں یہاں پر دو معاملات کو واضح کرنا پڑے گا۔ کیا مغربی ملکوں نے جو مذاکرات کا جو ان کے بارے میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے وہ ان کا اپنا موقف ہے یا نہیں، وہ کسی اور کا رول ادا کر رہے ہیں؟ یہ فرانس نے جو جو روڑے اٹکائے یہ اس نے خود اپنا موقف ہے یا اس نے ایک بیڈ پولیس مین کا کردار ادا کیا ہے امریکی فلموں کی طرح سے؟ ہمیں یہ ہم نے دیکھا کہ فرانس نے جو کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں یہ صورتحال سامنے آئی ہے، یا یہ کہ یا واقعی اسرائیل کا معاملہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے آگے جا کے بھی بات کریں گے۔ اس میں دو ممالک جو ہیں صرف اس سے ناراضی ہیں، اس میں شاید بعض عرب ممالک بھی اس سے ناراضی ہیں۔ اگر ہم ان کو اگر ان دو ممالک کو اور ان لوگوں کو حذف کر دیں تو شاید مذاکرات کا ماحول بہت ہی مثبت رہا ہے۔ جب روس اور چین کے وزرائے خارجہ جب دیر سے آتے ہیں، یا روس کے وزیر خارجہ اور چین کے نائب وزیر خارجہ دیر سے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقتصادی مفادات ہیں۔ یہ ایک پیغام رکھتا ہے کہ کیونکہ ایران کے خلاف اگر کے درمیان معاہدہ ہو جائے اور ایران کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں تو ایران اور روس کے درمیان رابطوں میں کمی آئے گی اور یہ ایران کے تعلقات جو ہیں وہ تیل اور گیس کے شعبے میں امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے۔ دوسری بات، فرانس کے حوالے سے اقتصادی معاملات بھی زیر ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے وہ فرانس کے ساتھ جو کارسازی کی صنعت میں بڑا زبردست تعلق رہا ہے، اور جانتے ہیں کہ اقتصادی ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات میں کمی ہوئی اس کی وجہ سے فرانس کی کارسازی کی صنعت کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس نے جس تشویش کا اظہار کیا وہ اس کی حقیقی پریشانی اور تشویش نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا نتیجہ اس سے وافد ہوا ہے، یعنی جناب جان کیری نے جو موقف اختیار کیا ہے۔ میں کسی ابہام اور کسی سوال کے بغیر یہاں سے واپس جا رہا ہوں، اور وہ سینٹ کے سامنے جب کہتے تھے کہ مجھے میں مضطرب ہوں کہ وہاں کیسے جواب دوں گا سینٹ میں کہ جنیوا میں کیا ہوا ہے۔ ایک آخری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جناب ظریف نے ایک بہت اہم بات کی جانب اشارہ کیا ہے، اور مذاکرات کے آئندہ مذاکرات میں اس پر زیادہ واضح طور پر سامنے آئے گا، وہ یہ کہ ہم طواف اکثریت کے ساتھ اتفاق رائے پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ مجموعی توافق کو پہنچے۔ ہم فرانس کو حذف کر کے بھی باقی ممالک کے ساتھ اتفاق رائے ہو سکتا تھا، اور فرانس کو حذف کر کے بھی ایک اکثریتی گروپ کے ساتھ اتفاق رائے ہو سکتا تھا، لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ تمام وزراء خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مذاکرات کی سطح ایران کے پیش کردہ پیکج کی بنا پر انتہائی ماضی کی نسبت بہت واضح اور روشن تھا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ مذاکرات ہوئے اور جو ٹیبلو ہے مذاکرات کا وہ بہت ہی واضح تھا، اور پانچ گھنٹے تک امریکہ اور ایران کے وزرائے خارجہ نے کیتھرین ایشٹن کی موجودگی میں مذاکرات کیے۔ اس میں کوشش کی گئی تھی کہ شام کے مسئلے کو بھی اس میں گھسیٹے جائے، لیکن ایران نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایران نے انقلاب ایران کے کامیابی کے بعد پہلے وزیر خارجہ ہیں محمد جواد ظریف کے، جنہوں نے جو ایک بہت ہی کونہ مشق سفارتکار ہیں، انہوں نے اور ایران کی ایڈمنسٹریشن نے بڑی
چلتے ہیں۔ دہلی سٹوڈیو یہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی محمد احمد کاظمی، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکریہ کاظمی صاحب. مغرب کا جو ماضی کا رویہ رہا ہے، جو اس کا ریکارڈ، جو اس کی تاریخ رہی، اس کو دیکھتے ہوئے میں یہاں پر یہ سوال پوچھوں گا کہ جیسا کہ دونوں فریق نے کہا ہے، ایران نے بھی اور پانچ جماعت گروپ کی طرف سے کیتھرین ایسٹن نے، دونوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، تو اب جب کہ کسی سمجھوتے کے بغیر یہ مذاکرات ختم ہو گئے اور آئندہ 20 نومبر سے دوبارہ شروع ہوں گے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 20 نومبر کو جو مذاکرات ہوں گے دوبارہ، تو وہ وہیں سے شروع ہوں گے جہاں سے یہ ختم ہوئے ہیں نمایاں پیش رفت کے ساتھ، یا مغرب کی جو ماضی کی جو پالیسیاں رہیں، جو اس کا رویہ رہا، اس کو دیکھتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بار پھر زیرو سے شروع کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، چونکہ مذاکرات میں مزید پیش رفت ہونا بہت ضروری ہے، اور ابھی جس طرح سے پچھلے 3 دنوں میں مذاکرات کا ماحول بن رہا تھا، تمام گروپ 5+1 کے وزرائے خارجہ جنیوا میں اکٹھا ہو رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایگریمنٹ ضرور ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ فرانس کے وزیر خارجہ نے ایک طرح سے رکاوٹ اسرائیل کے تحفظ کے معاملے کو اٹھا کر کے کھڑی کی ہے، اس سے اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو 20 نومبر سے مذاکرات شروع ہوں گے، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوں گی. ایک تو یہ کہ کیا امریکہ، جو صدر اوباما اپنے آپ کو سنجیدہ سیاسی شخصیت ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے شاید کسی حد تک ہمت بھی دکھائی ہے کہ اپنے وزیر خارجہ کو مذاکرات میں بھیجا ہے، وہ اسرائیل کی طرف سے جو مخالفت ہوتی رہی ہے، جس کی نمائندگی ایک طرح سے فرانس کے وزیر خارجہ نے کی ہے، اس رکاوٹ کو وہ کمزور کرنے میں یا ختم کرنے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اب سے 20 نومبر تک، اس پر بہت کچھ منحصر ہوگا. لیکن جس طرح سے وزرائے خارجہ ایک کے بعد ایک جنیوا پہنچے ہیں، اس میں سنجیدگی تو محسوس ہوتی ہے کہ اکثر ممالک جو اس گروپ میں شامل ہیں وہ سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے. اس میں ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ گزشتہ کئی سال سے امریکہ اور یورپی ممالک کی جو اقتصادی حالت ہے، اس کے پیش نظر وہاں کی جو تاجر برادری ہے، وہ بہرحال ایران کے خلاف جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ ہٹوانے کے لیے دباؤ بنا رہی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی مارکیٹ جو ایران کی شکل میں ہے انہیں کسی طرح سے ملے. لیکن بات ہمیشہ جس طرح سے اب سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر دنیا کے مختلف ممالک میں امن بحالی کی کوششوں میں اسرائیل ہمیشہ رکاوٹ بنا ہے، اسی طرح سے اس بار بھی رکاوٹ بنا ہے. لیکن مجھے ان تمام ممالک کے وزرائے خارجہ کی شرکت سے ان کی سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے جی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 نومبر تک وہ کیا اسرائیل یا فرانس یا کچھ عرب ممالک جن کے نام بھی باقاعدہ آئے ہیں، سعودی عرب اور بحرین نے کھل کر کے کافی حد تک اس کی مخالفت کی ہے. اس میں ایک خاص پہلو جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اسرائیل اور سعودی عرب اور دوسرے پرشین گلف جو اسٹیٹس ہیں جنہیں جی سی سی کہا جاتا ہے، ان کے اسرائیل سے تعلق کتنے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس کا انداز باقاعدہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے جس طرح سے فرانس کے وزیر خارجہ نے بات اٹھائی ہے، تقریباً اسی طرح سے اسی شد و مد کے ساتھ سعودی عرب اور بحرین اور کئی دوسرے ممالک کے ذمہ داران نے اٹھائی ہے. تو اب یہ بات طے ہے کہ ایران کے جو افزودگی کا حق ہے وہ ایران اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرے گا. ظاہر ہے انقلاب کے بعد یہ ایک پہلی بڑی کامیابی ہے جس میں دنیا کی نام نہاد جو بڑی طاقتیں کہلائی جاتی ہیں وہ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہی ہیں. اب آنے والا وقت خاص طور پر 20 نومبر کے بعد جو مذاکرات یا 20 نومبر سے شروع ہونے والے مذاکرات ہیں، اس میں معلوم ہوگا کہ وہ کس حد تک اسرائیل کی رکاوٹ کو کمزور یا ختم کرنے میں کامیاب ہوتا.
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالم امور کے ماہر پروفیسر محمد عارف. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
عارف صاحب، یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ ایران کی تین تجاویز پر مشتمل ایک فارمولے کے تحت شروع ہوئے. ظاہر ہے کہ جب 70% سے زائد تک معاملات طے ہو چکے تھے تو اس میں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ضرور رہا ہوگا کہ مغربی ملکوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ ایران ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ظاہر ہے جب یہ یقین ہو گیا تبھی ڈرافٹ لکھنے کی بات بھی شروع ہوئی. تو جب یہ یقین ہو گیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا ہے تو اس کی ساری سرگرمیاں پرامن مقاصد کے لیے ہیں، تو اسرائیل کی سیکورٹی کی ضمانت کی یہ پخ کہاں سے آ گئی، اور وہ بھی وہ اسرائیل جس کے پاس کئی سو ایٹم بم موجود ہیں؟
دیکھیں، جو وہاں پر گڑبڑ کی ہے وہ تو فرانس نے کی ہے، اور فرانس جو ہے وہ اسرائیل سے بہت قریب رہا ہے. اسی نے 1970s میں اسرائیل کا جو نیوکلیئر ریئیکٹر فیسلٹی تھی اس کو بنا کے اسرائیل میں قائم کرایا تھا، اور اسرائیل کی جو بڈنگ ہے جو، اور تین دن میں فرانس کے صدر جو ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل، اس کے ساتھ سعودی عرب اور یہ گلف اسٹیٹس جو ہیں، یہ تینوں کا مفاد جو ہے وہ ایک ہے، اور یہ تینوں جو ہیں ان کی نمائندگی جو ہے وہ فرانس کر رہا ہے، کیونکہ کچھ اس وقت گڑبڑ ہے سعودی عرب میں اور امریکہ میں، تو وہ اس کی جو ٹریڈ ہے سعودی عرب کی اس پر ایران قبضہ کرنا چاہتا ہے، کچھ حد وہ فرانس قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہی اس کا پلان ہے مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں سے کہ وہ ان کی تجارت جو ہے ان ملکوں کی، اس پر اس کا کچھ اثر رسوخ بڑھ جائے، کیونکہ فرانس کی خود معاشی حالت بہت خراب ہے، اور اس سلسلے میں فرانس کا جو رول ہے بہت ہی خراب رہا ہے. جس دن سے فیبیوس جو ان کے فارن منسٹر آئے ہیں، جیسے ہی وہ جنیوا پہنچے انہوں نے تمام سیکرٹ نیگوسیشن جو ہو رہی تھی اس کا راز جو ہے وہ پریس کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد پھر جب پریس کانفرنس ہونے والی تھی جس میں جاوید ظریف اور ایشٹن، لیڈی ایشٹن مل کے پریس کانفرنس کرنی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پریس کانفرنس شروع کرے فیبیوس صاحب نے، فرانس کے فارن منسٹر نے، وہ تمام باتیں کہہ دی جو کہ وہ لوگ پریس کو بتانا چاہتے تھے. تو فرانس کا جو رویہ تھا وہ انتہائی غیر معقول تھا، اور وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کا فائدہ ہو اور سعودی عرب اور اس کے جو گلف اسٹیٹ کی حکومتیں ہیں ان سے ان کو کوئی ٹریڈ کا، بزنس کا، تجارت کا ان کو فائدہ پہنچے. یہ سارا گیم وہ کھیل رہے ہیں فرانس والے جو ہیں. لیکن جب آپ ریئیکشن دیکھیں ڈپلومیٹس کا، تمام جو وہاں پر سفارتی نمائندے تھے انہوں نے پوری ذمہ داری فرانس کے اوپر ڈالی ہے، اور ایک کے بعد یہاں تک کہ ہیگ نے کہا، برطانیہ کے جو فارن منسٹر تھے، کہ بھائی بہت کافی معاملات حل ہو چکے تھے اور ہم بالکل قریب پہنچ چکے تھے کہ ہم جو ہے اگریمنٹ سائن کریں. یہی بات دوسرے ڈپلومیٹ نے بھی کہا ہے کہ فرانس نے آ کر کے یہاں پر گڑبڑ کر دی ہے اور اس وجہ سے یہ اگریمنٹ نہیں ہو پایا. دیکھیے، آپ کو ایک بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اوباما کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے، کیونکہ اوباما کو بین الاقوامی طور پر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. وہ دو جنگیں امریکہ لڑ چکا ہے، عراق میں اور افغانستان میں، دونوں میں اس کو شکست ہو چکی ہے اور نکل رہا ہے افغانستان سے. دوسری طرف جو مشرق وسطی ہے وہ انتہائی انسٹیبل ہے، اور اس کے عوام جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہو رہے ہیں. اب یعنی مصر میں اس کا اثر کم ہو گیا، سیریا میں وہ حاصل نہیں کر پایا جو اپنا چاہتا تھا، لیبیا میں اور مصیبت ہے ان کے، تو کوئی اسٹیبلٹی وہاں پر نہیں ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ مشرق وسطی کو اسٹیبلائز کر سکے، جو اس میں مستحکم حیثیت پیدا کرے. ایران ایک ایسا ملک ہے جو کہ کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے اس علاقے میں اور مستحکم قائم کرے جو ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اوباما کو کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بزنس جو ہے، امریکہ کے بزنس مین جو ہے، وہ تو بہت تیزی سے بہت جلدی اگر سینکشن میں کمی ہو تو وہ ایران پہنچنا چاہتے ہیں. یہ بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر. یہی پریشر جو ہے وہ انگلینڈ کی بزنس جو ہے وہ بھی ڈال رہی حکومت کے اوپر کہ جلدی سے جلدی تعلقات ٹھیک کرو اور ہم بزنس کے لیے ایران جانا چاہتے ہیں. تو یہ پریشر جو ہیں تین یہ بہت بہت ضروری ہیں ان کے لیے جو ہے ایویسٹ کے لیے جو ہے. لیکن جو فرانس ہے اس کا مفاد ان سب سے مختلف ہے اور وہاں پر 6 فارن منسٹر تھے اور ایک نائب فارن منسٹر تھے. ان سوائے فرانس کے ان سب میں اتفاق ہو گیا تھا کہ ہم ڈیل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, بہت قریب پہنچ چکے ہیں. بلکہ صرف فرانس نے آ کے وہاں اپنی گڑبڑ شروع کر دی. کبھی ایک ایشو کو اٹھاتے تھے پھر کبھی دوسرے ایشو کو اٹھاتے تھے, پھر ان کو اسرائیل کی حفاظت کی بات ہو گئی. بھائی اسرائیل کی حفاظت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب جو ایران ہے وہ تو نیوکلیئر.
جی پروفیسر صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی بہت شکریہ. صدر ایان صاحب میں آپ سے یہاں پر یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے والے سوال میں عرض کیا اپنے مہمانوں کی خدمت میں کہ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو ایران کی جو 3 مرحلے پر مشتمل تجاویز ہے اس کی بنیاد پر ہوئے, اور ظاہر ہے کہ ایران نے یہ بات طے کر لی ہے اور جیسا کہ آج روحانی صاحب نے بھی کہا کہ ہم یورینیم کی افزودگی نہیں روکیں گے. تو یورینیم کی افزودگی جاری رہنے کے ساتھ اور اس اصول کی بنیاد پر مغربی ممالک راضی ہوئے تھے ایران سے اتفاق رائے یا سمجھوتا کرنے کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب کہ مغرب نے ایران کی یورینیم کی افزودگی کے حق کو کہیں نہ کہیں تسلیم کر لیا ہے تو اسے ایران کی کامیابی تصور نہ کیا جائے؟
حتما پیروزی ایران هست.
جی ہاں یہ ایران کی کامی ہے, لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ وہ ایران کا انیشیٹو ہے. ایران نے فرضی معاملات کے اوپر مذاکرات کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی روکنے کی بات کر رہے تھے. ایران نے کہا کہ ہم یورینیم کی افزودگی کے سطح کے بارے میں گریڈ کے بارے میں مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن یورینیم کے افزودگی روکنے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کریں گے, اور یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ ایک بات ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایران آج اگر یورینیم کی انریچمنٹ کی گریڈنگ کی بات کر رہا ہے تو یہ ایران کے پاس اس کا 15 سالہ تجربہ ہے. اگر آج ہم 20% تک ہم نہ پہنچے ہوتے اور ایران میں یورینیم کا ذخیرہ نہ ہوتا تو آج ہم یورینیم کی انریچمنٹ کی گریڈنگ کے بارے میں مذاکرات نہیں کر پاتے. لہذا اگر ہم نے اس وقت میں اگر ہم نے روک دیا ہوتا تو ہم پھر دوبارہ اسی معاہدے پر پلٹ جاتے جو اسعد آباد میں ہوا تھا. لیکن آج مغربی ممالک اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی کی جا رہی ہے. لہذا انہوں نے ہمیں یاد ہے کہ جب بھی ہم بدتریج انہوں نے ایران پر پابندیوں میں اضافہ کیا اور وہ ایران ان پابندیوں کے ذریعے سے ہمیں مفلوج کرنا چاہتے تھے. لیکن اس وقت آج ہم 19,000 سینٹریفیوجز ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں جو اس وقت میں 19 بھی نہیں تھے. لہٰذا یہ 19,000 جو ہیں وہ آئندہ 1,90,000 تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو لہٰذا یورپ والوں کو اچھی طرح معلوم ہے, لہٰذا وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ ہمارے ایک مذاکراتی ٹیم کی انیشیٹو ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے بہت سے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا گیا اور یہ اسی لیے کیا گیا. لیکن آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ہمارے شہیدوں کے خون کا نتیجہ ہے, ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کے خون کی وجہ سے ہے. آج ہمارے 10 سالہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس گریڈ کا یورینیم افزودہ کرنے پر قابل ہو گئے ہیں. یہ ہماری مذاکراتی ٹیم کی انیشیٹو کا نتیجہ ہے. ان کی جو انتہائی کونہ مکش سفارتکار ہیں جناب ظریف ہیں, کہ عباس عراقچی ہیں اور تخت روانچی ہیں. دوسرے یہ کہ ہمارے ایران کے انتخابات ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں جو ہمارے ہاں چینج آئی ہے, اس کے نتیجے میں بھی ملت نے جو مینڈیٹ دیا ہے حکومت کو, اور جو جس طرح سے اس نے وہ حکومت کو بڑا طاقتور بنا دیا ہے, اور ہماری حکومت بہت مستحکم طریقے سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قبول کرنا چاہیے, ہم نے سعد آباد معاہدے کے تحت ہم نے یورینیم کی افزودگی روک دی تھی, اس کو رضاکارانہ طور پر قبول کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا, ہم کو شرارت کا محور قرار دیا گیا. اور اگر صورتحال اس طرح سے اگر جاری رہا تو وہ ہم پر دباؤ ڈالتے رہیں گے, ہمارے پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے, پابندیاں بڑھتے رہیں گے, اور ہم اور لوگوں پر دباؤ آئے گا. لیکن ہم نے سوچا کہ ہم امریکہ کے امریکہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے, لہذا ایران نے ہم نے یہ ہماری کامیابی ہے. اور دوسرے یہ کہ 10 سالہ جو ایران کے ساتھ جو صہیونی حکومت کی جو کارشکنیاں ہیں, جو ایران کے دانشوروں کو شہید کرنے میں, اس کو بھی ہم سامنے رکھنا چاہیے.
جناب کاظمی صاحب, آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ظریف صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا جنیوا میں اور یہاں ایران میں بھی کام کریں, اور ابھی ہمارے مہمان نے بھی کہا کہ 2005 میں جب ایران کے پاس صرف 190 سینٹریفیوج تھے تو اس وقت انہوں نے اس پر پابندی لگائی اور کہا کہ آپ اس کو روک دیں. ایران نے رضاکارانہ طور پر اس کو تالی روک دیا اور یورینیم کی افزودگی روک دی, لیکن جب اس کے باوجود پابندیاں بڑھتی گئیں تو وہ 190 کی تعداد 19,000 ہو گئی. پھر ایران نے جو ہے وہ 3.5% تک یورینیم افزودہ کر لیا, جیسے کہ ابھی ہمارے مہمان فرما رہے تھے. اس کے بعد ایک مرحلہ یہ آیا کہ ایران سے اس بات کے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اپنے 3.5% یورینیم جو ہے وہ ترکی میں رکھوا دیں, اور 20% جو دوا کی ضرورت ہے جو ہمیشہ باہر سے آتا رہا ہے وہ ایران کو مل جائے. ایران نے اس کو قبول کیا, لیکن امریکہ نے اسے بھی قبول نہ کیا بعد میں, اور اپنی قول سے جو ہے وہ مکر گیا. ایران نے 20% بنا لیا. اب جب ایران 20% بنانے کی توانائی رکھتا ہے اور اس وقت ایران اپنے اس اصول پر قائم, اور اس نے اپنے اس اصول کو منوا بھی لیا ہے کہ ہم یورینیم کی افزودگی کسی بھی قیمت پر نہیں روکیں گے, صرف سطح کی بات ہو سکتی ہے, تو مغربی ممالک ایران پر پریشر ڈال کے مزید کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا حاصل کر سکیں گے؟
میرا سمجھنا یہ ہے کہ ایران کی قوم نے اسلامی انقلاب کے بعد اپنے کندھوں پر اپنی ذمہ داریاں اٹھانا بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایران مختلف قسم کی اقتصادی پابندیوں کے باوجود اس نے ترقی کی ہے, اور ایک طرح سے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے ہیں جو پابندیاں. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اب تک بھی جس طرح سے بین الاقوامی امور کے جو ماہرین ہیں دنیا بھر کے, انہوں نے اس بات کو بار بار کہا ہے کہ اقتصادی پابندیاں ایران کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہی, بلکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو اصل جو مقصد ان کا تھا دباؤ ڈال کر کے ایران کو اپنے مسلمہ حق سے دستبردار کرنے کا یا اسے محروم کرنے کا, اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے, یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد جس طرح سے مذاکرات آخری لمحے تک چلے ہو تو فرانس کی شرارت نے اور اسرائیل اور اس کے ساتھیوں کی شرارت نے اس طرح سے فی الحال ایک طرح سے ملتوی کر دی. لیکن ایران کو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے اپنے ارادے سے کمزور کر سکتی ہے. اب صرف اور ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہوں گا اس وقت کہ ایران کے سفارتکاروں نے جو وفد میں ممبران ہیں اب نہ صرف اب بلکہ اب سے پہلے کی حکومت میں بھی جس طرح سے مغربی ممالک کو ایک طرح سے تھکا دیا, میں اس کو محاورے کے طور پر کہتا ہوں کہ جس طرح سے مغربی ممالک کو تھکایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور مغربی ممالک مزید کوئی پابندی اگر لگائیں گے اس سے مزید نقصان ہی ہوگا بقول ان کے سیاسی طور پر. لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اگر ان میں کوئی سنجیدگی جس طرح سے ابھی ظاہر ہوئی ہے جنیوا میں یہ سنجیدگی برقرار رہتی ہے تو انہیں آگے بڑھنا پڑے گا اور ایران کے ساتھ مذاکرات اور مذاکرات میں نرمی دکھانی پڑے گی, نہیں تو ایران اپنی افزودگی کو اور بڑھا سکتا ہے. یہ صرف بین الاقوامی ایک طرح سے اصول کے تحت یہ ڈپلومیسی پر چل رہا ہے, نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی آگے بھی جا سکتا ہے اور یورپ اور امریکہ کی جو اقتصادی حالت ہے جو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس وہی مجبور ہوں گے اور آگے جھک کر کے ایران سے مذاکرات کریں گے.
جی عارف صاحب, جب ایران نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے, لندن میں اپنے مہمان سے مخاطب ہوں کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے, اور یقیناً اس بات کا یقین امریکی اور مغربی حکومتوں کو بھی ہو چکا ہے, اسی بنیاد پر سمجھوتا کرنے بھی جا رہے تھے, اور دوسری طرف اسرائیل کے پاس 400 سے زائد وار ہیڈز ایٹمی اور ایٹم بم موجود ہیں, تو ایسے میں اسرائیل کی سیکورٹی کی ضمانت ایران سے طلب کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
بس یہ ایک دوہرا معیار ہے, وہ تو انہوں نے پوری اجازت دے دی ہے کہ وہ ایٹامک ری ایکٹر چلائے اور اس سے ہتھیار بنائے اور سینکڑوں ہتھیار انہوں نے بنا کے رکھ چھوڑے ہیں, اور دوسرے ممالک پر صرف الزام ہے کہ آپ بنانے والے ہیں یا آپ بنا سکتے ہیں یا آپ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سے پابندیاں لگا دی جائیں, یہ تو ایک دوہرا معیار ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو کانگریس ہے وہ تو پوری طرح سے اسرائیل کی اکوپائیڈ پراپرٹی ہے جس کو کہیں گے آپ, اور دوسرے یہ ممالک جو فرانس کا رول رہا ہے جیسا میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے اسرائیل کی جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کو بنا کے 70s میں وہاں قائم کیا تھا جو ہے, اور ان کا تعلق اب بھی ان سے وہی ہے. لیکن ایک بات جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے آج کے سنڈے انڈیپینڈنٹ نے لکھا ہے کہ بین الاقوامی حکومتوں کے بیچ میں اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ 10 سال کے بعد ایران جو ہے اس نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں اس کو اس نے اس پر عبور حاصل کر لیا ہے. اب وہ اگر چاہے بنانا تو بنا سکتا ہے, جیسا کہ جاپان ہے, جاپان بنا سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں بناتے ہیں, اسی طرح ایران بھی نہیں بناتا ہے. اور اگر اور ایران پہ پریشر ڈالا گیا اور سینکشن لگائے گئے اور اس کے اوپر بہت تختی کی گئی تو شاید وہ بنا کے ایکسپلوڈ کر دے, ایک مرتبہ ایکسپلوڈ ہو گیا پھر آپ اس کو پیچھے نہیں لے جا سکتے. تو یہ مغربی ممالک میں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کی جو ٹیکنالوجی ہے اور جو نالج ہے اس کی, جو اس کی جو انہوں نے حاصل کر لی ہے 10-12 سال میں, اب اس کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا, اب ان سے صرف مذاکرات کے ذریعے جہاں پر ہیں وہیں پر روکا جا سکتا ہے, اور اگر زیادہ پریشر ڈالے گئے تو اس کے نتائج اور خراب ہوں گے. اور جہاں تک اسرائیل کا وہ مسئلہ ہے, یہ ایک بہانہ ہے, اسرائیل کو کوئی ڈر نہیں ہے, اتنے اس کے پاس ہتھیار ہیں کہ وہ اس سے اس کو کوئی اس کی حفاظت کی ضرورت اس کو نہیں ہے. جو ہے حفاظت کی ضرورت جو ہے اگر کسی کو ہے تو وہ ہے سعودی عرب کو, اور یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں جیسا ابھی ایک اخبار نے لکھا ہے کہ کسی امریکہ جتنی چاہے ہتھیار ان کو دے دے, اب ان کو چاہے ہوائی جہاز دے دے, ان کو اینٹی ایئرکرافٹ بیٹریز دے دے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کو جو وہاں کھڑے ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے ان کی مانگوں کو کیسے روکیں گے جو ہے, اور اس میں امریکہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو ان کا مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا جو ہے, تو جہاں تک کہ اسرائیل کا مسئلہ ہے یہ تو ایک بہانہ ہے, صرف ایک بہانہ ہے.
اور بہت شکریہ آپ کا پروفیسر عارف صاحب, بہت شکریہ آپ کا.
بس
ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں, اور اپنے دہلی اسٹوڈیو موجود مہمان کاظمی صاحب کے بھی, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا, بہت بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, صدر ریان صاحب سے ایک سوال کروں گا. صدر ریان صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کا یہ جو معاملہ ہے ایٹمی, یہ خالصتاً فنی معاملہ ہے, اس کا اسرائیل کی سیکورٹی سے کیا تعلق؟
به نظر من از دید سوال شما از دید غربی ها سوال غلطیه.
مغرب کی نقطہ نگاہ سے آپ کا سوال شاید غلط ہو. مغرب کے نقطہ نگاہ سے ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات فنی نہیں ہیں. اگر فنی مذاکرات ہوتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ IAEA کے کسی بھی رپورٹ میں ایران کے اندر سے ایٹمی ہتھیاروں کی بات نہیں آئی. صرف یہ کہا گیا کہ ہم ایران کے اس بات کا اطمینان نہیں دے سکتے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا, لیکن اس میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا, کوئی علامت بیان نہیں کی گئی کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے, اور ایسا کسی بھی رپورٹ نہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات اگر فنی ہوتے تو ایران اور IAEA کے درمیان ہونے چاہیے, لہٰذا ایران اور 5+1 کے درمیان نہیں ہونے چاہیے. میں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہم 25 سال پہلے کیوں ہمارے اوپر پابندیاں تھیں؟ اس وقت تو ہمارے پاس ایٹمی تاون نہیں تھی, ہمارے پاس نہ ایٹمی ٹیکنالوجی تھی, نہ اس زمانے میں کسی کو معلوم تھا کہ ایران اس تک پہنچ سکتا ہے, لیکن ہم پر پابندیاں تھیں. ہوائی جہاز کے فاضل پرزے جات ہمیں نہیں دیے جاتے تھے, ایران کے ہوائی جہاز کو نشانہ بنایا گیا. اس وقت تو ہم ایٹمی ہتھیار کے حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے. مشکل امریکہ کی علاقائی جو حیثیت ہے اس کو چیلنج کیا ہے ایران نے, وہ ہے اصل معاملہ. لہذا اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے ہمسایوں کے پاس بھی ایٹمی اسلحے موجود ہیں, لیکن کوئی مشکل نہیں ہے کسی کے لیے. اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے, کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی مذاکرات کے دوران ہمارے ایک اور ہمسائے سے ایٹمی ہتھیار طلب کیے تھے, لیکن کسی کوئی مشکل نہیں ہوئی. لہذا اگر مذاکرات فنی ہو تو ایران اور IAEA کے درمیان ہونے چاہیے, نہیں کہ ایران اور 5+1 کے درمیان.
جواب مختصر چاہوں گا کہ کیا یہ جو فرانس نے رکاوٹیں ڈالی ہیں, یہ فرانس کا اپنا اکیلے کا موقف تھا, امریکہ اس سے دور تھا؟
میں نے پہلے سوال میں بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ پولیس اچھے پولیس مین اور برے پولیس مین کی بات ہو. امریکہ نے یہ بات کوشش کی کہ ہم تو تم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن فرانس نے ایسا نہیں ہونا دیا. لہذا اب آپ فرانس کے ساتھ مذاکرات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً فرانس نے اپنے عربی اقتصادی اور اسرائیل کے اقتصادی منڈیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. یقیناً دنیا میں کوئی ایسا صدر نہیں تھا کہ جس کی مقبولیت سرکوزی سے کم ہو, لیکن آج فرانسوا اولینڈ کی مقبولیت سرکوزی سے بھی کم ہو گئی.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی اور ملاحظہ فرمائی. نتیجہ یہ نکلا کہ حق کے مقابلے میں باطل نے ایک بار پھر مکرو ہیلے کا سہارا لیا, اور یہ مہینہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باطل پر حق کی فتح کا مہینہ ہے, اور قرآن اس طرف یاداوری کراتا ہے کہ وہ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ظاہر ہے کہ ہمیشہ کامیابی حق کی ہوگی باطل کے مقابلے میں, باطل کتنے ہی مکر و حیلے سے کام کیوں نہ لے. جیسا کہ دنیا نے اس بار ایک بار پھر دیکھا کہ ایران کی حقانیت ثابت ہوئی, اور ایران نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے, اور ایران کی اس حقانیت کی بنیاد پر یہ سمجھوتا ہونے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ باطل نے پھر مکر کیا. لیکن بہرحال باطل کا مکر ناکام ہو کر رہے گا. اگلے پروگرام تک